ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ دو ہی چیزوں کو تو دیکھنے کا بھی اجر ہے نا، خانہ کعبہ کو اور ایک والدین کو۔ تو خانہ کعبہ تو ہر ایک کے گھر میں نہیں آ سکتا، لیکن والدین تو ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تو ان سے ضرور ہی انسان محبت کرے، لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اس میں پھر کرائیٹیرین کیا ہوگا کہ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو کیا فرمایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں اور سورہ لقمان میں کہ فلا تطعہما، ان کی بات مت سننا۔ تو پھر اگر یہ ہم لمٹ کر سکتے ہیں، بریک لگا سکتے ہیں، تو بڑی چیز ہے۔ مسئلہ کیا ہے، ہمارا بریک نہیں لگتا، ہم بہت جلدی اوور شوٹ کر جاتے ہیں ہر چیز میں۔ تو یہ مسلسل توازن رکھنا، مسلسل بیلنس رکھنا، یہ مذاق بات نہیں ہے، یہ روز مرہ کا جہاد ہے، روزانہ کا جہاد ہے۔ کبھی ادھر ہم زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا ہے کہ خاندان کے دباؤ میں آ کر مہندی میں چلی جاتی ہوں ورنہ بڑی بدمزگی ہوگی۔ تو خاندان کی محبت اب کیا ہوئی؟ مباح سے بڑھ کر ناجائز میں چلی گئی، کہ اس محبت نے اللہ کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کر دیا۔ پھر اولاد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کل بیٹا، مراد اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی، رات دیر تک پڑھ رہا تھا، اس لیے آج فجر پہ نہیں اٹھایا۔ بچوں سے اتنی محبت کرتی ہیں مائیں کہ ان کو اللہ کا فرما بردار بناتے ہوئے ہچکچانے لگتی ہیں، ایسی بچوں سے محبت کی کہ اتنا تھکا ہوا ہے یا بیٹی اتنی تھکی ہوئی ہے، اب کیسے اٹھائیں اس کو، اب کیسے فجر کے لیے کہیں کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ تو یہ کیا ہوا، یہ ایک مباح محبت تھی جب حرام کے درجے میں چلی گئی، اللہ کی نافرمانی کرنا کرانا پسند کر لیا، لیکن اولاد کو تکلیف میں ڈالنا، اس کا دل توڑنا پسند نہ کیا۔ اب بیٹیاں ہیں، بلوغت کے بعد حجاب ان کے اوپر فرض ہے، نہیں کرواتے کہ لوگ ہنسیں گے، ٹراما ہوگا ان کو، ان کی فرینڈز کیا کہیں گی، بڑا پیئر پریشر ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں اور بیٹی نہیں کر رہی، وہ اور چیز ہے، لیکن ماں کہے بھی نا، اتنی بیٹی پیاری ہو گئی، یا یہ خوف ہو کہ ان کی شادیاں کہاں ہوں گی اور رشتے تو ان کے آنے بند ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ کروا دیا۔ اب کیا ہوا کہ اولاد کی محبت اللہ کے حکم سے آگے چلی گئی، تو ایک مباح محبت حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودہا الناس والحجارہ، جس کا کہ ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اوپر تو ایسے فرشتے ہیں جو کہ انتہائی سخت دل تند خو ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دے دیا جائے۔ تو ایسے سخت گیر فرشتوں کے حوالے کرو گے اپنی اولاد کو، یہ کیسی محبت ہوئی؟ وہ شیر ہے نا، کس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اتنی محبت کی کہ اولاد کو جہنم کے حوالے کر دیا، یہ تو کوئی بھی محبت کا حق ادا نہ کیا۔ مباح محبتوں کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ کی محبت کے تابع رکھا جائے اور ان مباح محبتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ بھی بڑا جہاد ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم اگر سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں میرا بھلا ہے، یہ واجب محبت ہے، قرآن سے تو کرنی ہے محبت ہمیں اسی طرح سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یہ واجب محبت ہے۔ جی ہاں، اگلا ہے کہ مجھے زیورات بہت پسند ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں بہت محتاط ہوں۔ اب یہ زیور کی محبت کیسی ہوئی؟ مباح محبت ہے، مباح محبت ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ زیور ہے تو بہت پسند، اب زیور خرید لیتی ہوں لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں بچتے، اب یہی محبت جو مباح محبت تھی اب وہ حرام ہو گئی، اس لیے کہ زیور کی زکوٰۃ نہیں دی۔ زیور عورت کو پسند ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، خریدو اور پہنو، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی محبت نہ ہو اس سے کہ زیور خرید خرید کے رکھ لیا، یا تو دکھاوا کیا جا رہا ہے، بطر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، دکھاوا ریاکاری ہو رہی ہو، یا یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جا رہی ہو، اچھی خاصی مباح محبت حرام محبت میں، ناجائز محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے، بھائی کی شادی پر بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ سیگریگیشن پر راضی نہ ہوئے، لوگ گھر والے یا بھائی راضی نہ ہوا کہ نہیں ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے عورتوں مردوں کا، بالآخر مجبوراً مجھ کو جانا ہی پڑا. تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے اور قرآن کا ایک حکم ہے جس پہ کمپرومائز کیا نا. اگلا ہے, میں نے کلاس پروجیکٹ پر اتنی محنت کی لیکن کسی نے میری تعریف نہ کی. اب یہ کیا ہوا, اچھا خاصا ایک کام تھا لیکن چونکہ اپنی تعریف, وہ یاد ہے ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران والی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں, تو یہ کرنا چاہیے تھا اللہ کی محبت میں. جب تعریف کی محبت میں یہ کام کیا, اچھا خاصا کام جو تھا وہ ناجائز کی کیٹیگری میں چلا گیا. اپنی شہرت کی خاطر کوئی کام کیا تو اب وہ غلط ہو گیا. اچھا اگلا ہے, دل میں اکثر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں سے نہ ہوں جو آپ کے لیے رنج اور رسوائی کا باعث ہوں گے. تو یہ تو واجب ہے, یہ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں. دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. مباح ہے, جی ہاں بالکل, دین کے اندر ہیں الحمدللہ, ضرور خواہشات پوری کیجیے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دے کر شعوری طور پر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے, یہ واجب محبت میں جاتا ہے نا, تو شعور کے ساتھ اللہ کا احساس بھی اس محبت کو اجاگر کرتا ہے. اپنے استاد سے, دین پڑھانے والوں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہم کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ مباح ہے, بہت اچھی چیز ہے. تو لہذا اب کنکلوژن یہ ہے کہ جب جائز چیزوں کی یعنی مباح کی محبت واجب محبتوں پر حاوی ہو جائے, اب یہ حرام کے درجے پر پہنچ جاتی ہے, اور ہمارا امتحان ہے کہ ان محبتوں سے ہمیں حب تو ہو, ان محبتوں سے ہمیں پیار ہو, لیکن یہ احب نہ ہو جائیں, زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اللہ اور رسول اور جہاد کی محبت سے. تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعا کرنی چاہیے, تڑپ کے دعا کرنی چاہیے. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك, کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا, اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو, اور اس عمل کی محبت جو مجھ کو تیری محبت تک پہنچا دے. یہ ترمذی میں دعا آتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا کثرت سے مطالعہ کریں اور کائنات کو غور سے دیکھیں تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت پیدا ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے بارے میں کثرت سے پڑھیں تاکہ ان سے اپنائیت کا اور جذبات کا تعلق پیدا ہو. محبت تو کرنی ہے نا ہم کو صحابہ سے بھی, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. تو وہ بھی واجب محبت ہے ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ سے محبت کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے جذبات کو اس طرح ہمیں مولڈ کرنا ہے, ایسے ڈھالنا ہے کہ ہر چیز سے محبت اللہ کی خاطر ہو جائے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. آج إن شاء الله تعالى هم حميت پر بات کریں گے. حميت لويالتي کہہ لیں اس کو, یا عام زبان میں ہم کہتے ہیں وفاداری. اردو زبان میں حمیت کو غیرت بھی کہا جاتا ہے. تو جہاں تک حمیت کا تعلق ہے, غیرت کا تعلق ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے. بے غیرت انسان ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں, با غیرت ہونا بہت اچھی بات ہے, دل میں غیرت ہونی چاہیے. اپنی ذات کے لیے بھی انسان غیور ہو, غیرت ہی سے لفظ غیور بنا ہے, غیور ہونا چاہیے انسان. اپنے خاندان کے لیے بھی غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی اس کے خاندان والوں کو برا بھلا نہ کہے، دکھ تکلیف نہ پہنچائے۔ ملک اور وطن کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو، ہمارے ملک کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ تو یہ حمیت بہت پسندیدہ چیز ہے، غیرت پسندیدہ چیز ہے، بے غیرتی پسندیدہ نہیں۔ اب جہاں حمیت کی ہم بات کریں اور جن چیزوں کی بھی ہم نے بات کی کہ ان کی غیرت ہونی چاہیے، وہاں سب سے پہلے انسان یہ کرے کہ اہم ترین چیز کے لیے حمیت کو مقرر کر لے، زندگی میں فکس کر لے کہ اہم ترین چیز کون سی ہے جس کے بارے میں میرے اندر حمیت ہونی چاہیے۔ تو یہ حمیت سب سے زیادہ جو پیوٹ ہو زندگی کا، اور باقی تمام چیزیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ سب اس کے بعد اپنے آپ کو ارینج کر لیں، اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے حساب سے۔ تو دین کے لیے سب سے زیادہ غیرت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے انسان میں سب سے زیادہ حمیت ہونی چاہیے، لائلٹی، وفاداری، غیرت اللہ کے لیے، اس کی فرما برداری دیکھ کر، اس کے ساتھ لوگوں کی وفاداری دیکھ کر خوشی کا احساس ہو، دل کھل جائے انسان کا، اور اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ کر اور دین کے احکامات ٹوٹتے دیکھ کر انتہائی بے عزتی کا اور برائی کا انسان کو احساس ہو، اس کی غیرت جو ہے وہ تل ملا جائیے دیکھ کر کہ دین کے احکامات کے ساتھ ہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بے وفائی، یہ نافرمانی دیکھ کر دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بستی کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس پر عرض کیا کہ یا اللہ، اس میں تو ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت نہیں کی، بلنک آف این آئی جتنی دیر بھی تیری نافرمانی، ڈس اوبیڈینس کبھی نہیں کیا۔ مراد یہ تھی کہ کیا اس پر بھی بستی کو الٹ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا وعلیہم، الٹو بستی کو پہلے اس پر اور پھر باقی بستی والوں پر۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہ ہوا میری نافرمانیاں ہوتے دیکھ کر، اتنا بے غیرت تھا کہ یہ میری نافرمانی ہوتے دیکھتا رہا، اس کی تیوری پر بل نہ آیا، اس کو یہ برا نہ لگا، یہ اپنی ہی نمازوں میں لگا رہا، اپنے ہی وظیفے کرتا رہا، خود ہی روزے رکھتا رہا اور دوسروں کو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کو تو علم تھا میرے احکامات کیا ہیں، یہ دیکھ رہا تھا میرے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو اپنی ذاتی عبادت انسان کرتا ہو لیکن دین کے لیے حمیت نہیں ہے اگر اس میں، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اور جب یہ حمیت ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ وفاداری ہوتی ہے دین کے ساتھ، تبھی تو انسان نہیں انل منکر کرتا ہے اور عمل بالمعروف کرتا ہے، اس کا ذاتی کوس تو نہیں۔ ایک شخص ہے، نماز کا وقت آ گیا، آپ جانتی ہیں اس کو نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھ رہا نماز، تو آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا، کوئی آپ کا ذاتی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ذاتی نقصان تو نہیں، تو کیوں ہم کہتے ہیں اسے کہ اٹھو اور نماز پڑھو؟ دین کی حمیت کی وجہ سے ہمیں بہت اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، دین کی بے عزتی ہوتی دیکھ کر کہ کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہا، ایسے لائٹلی کیوں لے رہا ہے اللہ کی بات کو، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اس کی نافرمانی ہمیں تکلیف دیتی ہے، اس سے کہ ہمیں اپنے دین کی بے عزتی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہیں انسان کسی مجلس محفل میں بیٹھا ہو اور وہاں اگر اس کے والدین کا کوئی مذاق اڑائے، اگر بدلہ نہیں لے سکے گا تو وہاں بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کچھ کر نہیں سکے گا، تو کم از کم اس کے جسم کا خون سمٹ کر تو اس کے چہرے پر آ جائے گا۔ یہ حمیت کی وجہ سے ہے، اسی کے خاندان سے ہماری وفاداریاں ہیں، ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ ہمارے والدین کو یا ہمارے خاندان والوں کو کوئی برا بھلا کہے یا مذاق اڑائے۔ اسی حمیت کا، جو دینی حمیت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں انسان نہ بیٹھے۔ سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے حمیت جس کا کہ تعلق اولین اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، دین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے باقی سب کے لیے انسان میں حمیت اور غیرت ہو. اگر تو حمیت ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے، یا اللہ کے لیے ہے لیکن کم ہے، خاندان کے لیے زیادہ ہے یا قبیلے کے لیے زیادہ ہے، ان سے وفاداری، ان سے لائلٹی، ان کی عزت کا احساس زیادہ ہے بنسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کے، تو اب اس حمیت کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، اور جب بنا دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا جاہلیت کی حمیت، حمیت الجاہلیہ. تو یہ جاہلی حمیت کیا ہوتی ہے؟ خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وفاداری، ان کے بارے میں زیادہ حساس اور غیرت کا اظہار کرنا، اور اللہ کے بارے میں بے نیاز ہو جانا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. یہ تو وہی چیز ہو جائے گی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو اس کا حق نہ دیا، انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اور کسی کے ساتھ غیر مشروط وفاداری رکھنا چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، یہی تو اس کا پھر منطقی نتیجہ نکلے گا. جب اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کے بارے میں غیرت ہے اور حمیت ہے تو ان کے ساتھ غیر مشروط وفاداری رکھیں گے، انکنڈیشنل لائلٹی. کچھ بھی وہ کریں، الٹا کریں، سیدھا کریں، سیاہ کو سفید کریں، وہ دن کو رات کہیں، ہر چیز ان کی نبھائیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. کیوں نبھائیں گے؟ کیوں ہاں میں ہاں ملائیں گے؟ اس لیے کہ میرا خاندان ہے اور ان کے ساتھ حمیت ہے. اور دین کی صحیح بات ہے اس کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ میرے خاندان والے نہیں مانتے. کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تعالوا الی اللہ و الی الرسول، آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی اپنی لائلٹی کا، اپنی وفاداری کا مرکز وہ اللہ، اللہ کے رسول کو نہیں بناتے. تو یہ چیز پھر حمیت الجاہلیہ میں شمار ہوتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں. تو ہم جب الحمدللہ اسلام کے نور میں آ گئے ہیں تو ہمیں تو اب زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی بھی جاہلی چیز کو لے کر اپنی زندگی میں شامل رکھیں. جب پہچان ہو گئی ہے تو نجات حاصل کر لینی چاہیے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ان شاء الله تعالى آج اس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے حیا، ماجسٹی. حیا کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حیا فطرت کی محافظ ہے، گارڈین آف آر نیچر. فطرت کی حفاظت کرنے والی چیز حیا ہے. شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ شریعت جو ہے وہ انسان کی عادتوں کو فطرت سے قریب کرنا چاہتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہماری عادتوں کو وہ جبلت سے قریب کر دے، اینیمل انسٹنکٹس کے لیول پر لے آئے. حیا فطرت کا تقاضا ہے. حیا انسانوں میں ہوتی ہے، جانوروں میں جو کہ صرف جبلت پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر حیا نہیں ہوتی. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی طرح ہم کو جانوروں کی سطح پر لے آئے، فطرت کے تقاضوں سے غافل کر دے، کسی طرح بہکائے اور واردات کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاط ہونے کو کہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان تو حکم دیتا ہے فحش کا اور برائی کا. تو دو الفاظ ہیں فحش اور منکر. یہ ہے شیطان کا طریقہ واردات, اس طرح وہ حملہ کرتا ہے انسانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم کو فحش اور منکر سے. سورہ نحل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے روکتا ہے فحش سے اور منکر سے اور زیادتی کرنے سے. جہاں تک حیا کا تعلق ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی, حیا فطرت کے اندر انسان کے موجود ہے, یہ کوئی سکھانے والی چیز نہیں ہے, سکھا سکھایا انسان پیدا ہوتا ہے. اگر ہم پہلے انسان کو دیکھیں آدم علیہ السلام کو, تو حیا کا تصور ہمیں وہیں مل جاتا ہے. جب شیطان کے بہکائے میں آ کر انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا تو ان کے سطر کھل گئے تھے, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے, تو فوراً انسٹنکٹیولی انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے کی کوشش شروع کر دی تھی. وہاں تو کوئی سکھانے والا نہ تھا ان کو, کوئی انڈاکٹرنیشن نہیں ہوئی تھی, لیکن فطری جذبہ ان کے اندر تھا کہ ان کو اپنی اریانی, اپنا یہ برہنہ پن, یہ نیکڈنیس ان کو اچھی نہ لگی, اور فوراً ہی اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانکنا شروع کر دیا. اب شیطان کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان کس طرح اس حیا پر حملہ آور ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی نہیں, شیطان ڈائریکٹلی منکر کا حکم نہیں دیتا, ڈائریکٹلی فحش کا حکم نہیں دیتا, براہ راست ہی حکم نہیں دیتا, بلکہ پہلے وہ منکرات کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. ابھی منکر کیا ہے؟ منکر کا مطلب ہوتا ہے برائی. اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جن کا برا ہونا انسان خود جانتا ہے, مثال کے طور پہ جھوٹ یا چوری. اور منکر کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن کا برا ہونا انسان خود نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے ہمیں مطلع کر دیا کہ دیکھو یہ یہ منکرات ہیں. مثال کے طور پہ سود منکر ہے, مثال کے طور پہ شراب, یہ بھی منکر ہے. تو یہ منکر کیا ہیں؟ منکر دراصل وہ کام ہیں جو انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں, ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں ہیومن نیچر کو. شریعت انسان کی فطرت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو خالص رکھتی ہے. اسی لیے شریعت میں سود اور رشوت جیسی آمدنی کے ذرائع پر پابندی ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ذریعے غذا حاصل کرنا یہ منکر ہے, اور یہ منکر انسان کو فحش کی طرف لے جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا اس کا پھل انہوں نے چکھا تو کیا ہوا؟ لباس اتر گئے. تو لباس اترنے کا باعث کیا چیز بنی؟ حرام لقمہ, حرام نوالا. جتنا انسان حرام اور ناجائز کمائی میں ملوث ہوگا اتنی ہی بے حیائی کے مواقع بڑھتے چلے جائیں گے, اور حیا جو ہے وہ اندر سے ختم ہوتی چلی جائے گی. قرآن نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ حیا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. اسی لیے سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم لینا 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. تو زنا کا فحش ہونا, بے حیائی ہونا, یہ تو ہمارے سامنے واضح ہے, لیکن سود کا کھانا اس کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا. تو وہ بھی ہے, منکر میں پڑنا یہی چیز انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے. شراب کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, ایک وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی حفاظت سے غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو حفاظتی قوتیں رکھی ہیں, دو پروٹیکٹیو انسٹنکٹس رکھی ہیں, ایک ہے خوف اور دوسری ہے حیا. شراب ان دونوں انسٹنکٹس کو دبا دیتی ہے. نشے کی حالت میں انسان ایسے ایسے بے حیائی کے کام کر جاتا ہے جو عام طور پر کبھی نہ کرے. یہ لفظ جو ہے حیا اور حیات, حیا اور حیات دونوں کا مادہ روٹ ایک ہی ہے. اگر حیا ہے تو حیات ہے, اور اگر حیا مٹ جائے تو پھر زندگی اجتماعی طور پہ معاشرے کی اجتماعی زندگی خطرے کا شکار ہو جاتی ہے. جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں ہمارے دماغوں میں حیا کا روایتی سا تصور آتا ہے، خاص قسم کی وضاقتہ کو حیا سمجھا جاتا ہے، اور حیا کو عورت کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے کہ حیا تو بس عورتیں کرتی ہیں. حالانکہ ایک خاص وضاقتہ اختیار کرنا یا عورت کا حیادار ہونا یہ سب چیزیں حیا کا حصہ ہیں، کل حیا یہ نہیں ہے. دوسری طرف حیا کو کمزوری یا انڈر کانفیڈنس، کم ہمتی یا اعتماد کی کمی کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ شاید تعلیم کی کمی کی وجہ سے حیا پیدا ہو جاتی ہے، یہ کوئی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے. بات یہ نہیں ہے، دراصل حیا ایک پورا رویہ ہے، پورا ایٹیٹیوڈ ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ درست رویے کا نظام ہے پورا. خالق کے ساتھ بھی حیا ہوگی تو رویہ اللہ کے ساتھ ہمارا درست رہے گا، اور مخلوق کے ساتھ ہم حیا کریں گے تو مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست رہے گا. حیا کی حیثیت انسان کے دماغ میں محافظ کیسی ہے. ابھی ہم نے فطرت کی بات کی، فطرت کی محافظ ہے حیا، انسان کے دماغ کی عقل کی بھی محافظ ہے حیا. جو خیالات آتے ہیں ان کو حیا فلٹر کر دیتی ہے، چھان دیتی ہے ایک طرح سے. یوں سمجھیے کہ حیا ایک چھلنی کی طرح ہے جس میں سوچ اور خیالات چھن جاتے ہیں. برے خیالات، بری سوچ چھٹ جاتی ہے، اچھے خیالات، اچھی سوچ پروان چڑھتی ہے. اور یہی تو تزکیہ ہے، یہی تو تزکیہ ہے کہ اچھی سوچ آئے. تو پتہ یہ چلا کہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے حیادار ہونا نہایت ضروری ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ حیا پورا رویہ ہے، پورا نظام ہے، کہ خالق سے ہم تعلق کیسے رکھیں، مخلوق سے تعلق کیسے رکھیں. تو بات ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق سے، کہ اللہ تعالی کے ساتھ درست تعلق کی بنیاد کیا ہے. اللہ سے درست تعلق کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، الحیا اور الذل. حیا کا ہونا اور عاجزی کا ہونا، اگر یہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر تو اب اللہ سے اس کا رویہ درست ہو جائے گا. اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے. یہ حدیث ہے ترمذی میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے. مخاطبین نے عرض کیا الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی دماغ کو برے فحش خیالات سے اور پیٹ کو حرام غذا سے بچاؤ، اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو. اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش اور عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا. بس جس نے یہ کیا سمجھو اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کر دیا. تو اللہ تعالی سے بھی حیا، تنہائی میں انسان ہو، سوچ تو ایسی چیز ہے نا کہ جو کسی کو سنائی تو نہیں دیتی. دیکھیں اللہ تعالی نے بھی کیسے ہمارا پردہ رکھا ہے، کہ اللہ تعالی نے ہماری سوچوں کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل کر دیا، تو ہمارا پردہ ہے نا. لیکن یہ سوچ ہے یہ بس انسانوں کے درمیان یہ چیز پردے میں ہے، انسانی سوچ کا اور اللہ کا اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کے لیے ہماری سوچ. تو انسان سوچنے کے بارے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، برے خیالات آ جائیں، بری سوچ آ جائے، اس پر بھی استغفار کر لے، اللہ سے حیا کرے. اور اللہ سے حیا کرنے کا ایک اظہار اس طرح بھی ہوگا کہ انسان کبھی تنہائی میں بھی بے لباس نہ ہو. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو ہے, فرشتے تو ہیں. تو انتہائی شرعی ضرورت کے بغیر, شرعی ضرورت کے اندر نہانا دھونا, فارغ ہونا اور کچھ معاملات آتے ہیں, تو شرعی ضرورت میں تو اجازت ہے. اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے, تو والدین سے بھی حیا کرنی ہے. والدین سے حیا کا ایک بالکل غلط تصور ہے جو کہ رواج پا گیا ہے. اس میں یہ تصور ہے کہ پوچھنے والی باتیں بھی بعض دفعہ بچے ماں باپ سے نہیں پوچھتے, کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. کوئی ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ بڑے ہو رہے ہیں, بلوغت پر آ رہے ہیں, کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں, کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, کچھ فزیکل چینجز یا کچھ ایموشنل چینجز ہیں جو کہ آ رہے ہیں. بچے بعض دفعہ ماں باپ سے ڈسکس ہی نہیں کرتے, کہتے ہمیں شرم آتی ہے. تو یہ اس شرم کی بات میں یہ شرم اچھی نہیں ہے. یا بعض دفعہ والدین شرماتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہوئے ان فیزیولوجیکل چینجز کے بارے میں, تو یہ شرم یہ مناسب نہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. کون سی حیا اچھی نہیں ہے, انشاءاللہ تھوڑی سی ابھی ہم نے بات کی, تھوڑی آگے بات کریں گے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہے. جو والدین سے حیا کی بات کی گئی, والدین سے حیا میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے جس سے والدین ناراض ہوں یا ان کی عزت پر حرف آئے. یہ ہے والدین سے حیا, کہ انسان محتاط رہے والدین کے بارے میں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے والدین کو شرمندگی اٹھانی پڑے, ان کے لیے میں امبیرسمنٹ کا سبب بن جاؤں. پہلے زمانے میں جب بچے کو غلط کام کرتے تھے, ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کو شرم آنی چاہیے, شیم آن یو. اور ماں باپ اپنے بچوں کو محتاط کرتے تھے کہ دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو بچے بڑے محتاط ہوتے تھے, ان کو ماں باپ کی عزت کا خیال رہتا تھا کہ ہم کہیں ماں باپ کو شرمندہ کرنے کا سبب نہ بن جائیں, ان کو امبیرس نہ کریں. اور یہ جب کبھی ڈانٹ ٹپٹ ہوتی تھی, کوئی بات غلط کرتے تھے بچے, تو جو ڈانٹ جس بات پر ختم ہوتی تھی وہ یہ کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسے کرتے ہوئے. تو وہ تو بس دور مرنے کا یہ مقام ہوتا تھا جب یہ کہہ دیے کہ شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے. تو یہ کہا جاتا تھا بچوں کو, اس سے بڑھ کر کوئی اور تنبیہ نہیں ہوتی تھی. یعنی غلط کام کرنے پر غلطی کا احساس پیدا کیا جاتا تھا بچے کے اندر, تاکہ بچے میں گلٹ اور افسوس کا شعور جاگے. یوں سمجھے کہ ایک طرح خود بچے کو جج بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جج کر سکے, اسے آئندہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے, کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ تم نے غلط کام کیا ہے. اسے خود پتہ چل جائے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے. تو شعور بیدار کیا جا رہا ہے نا بچے کے اندر, یہ کہہ کر کہ تم نے غلط کام کیا, تو اس میں ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے, اس طرح سے افسوس کا احساس جاگتا ہے اس کے اندر, اس کو شرم آتی ہے اور وہ غلطی کو درست کرتا ہے. جو مسٹیک کی ہوتی ہے اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سیلف امپروومنٹ کا راستہ ہے. دو چیزیں بچے کو دی جا رہی ہوتی ہیں اس کو شرم دلا کر, ایک بہتری کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرے بچے کو خود اپنے بارے میں باشعور کیا جا رہا ہوتا ہے, کانشیس کیا جا رہا ہوتا ہے, تاکہ وہ خود اپنے آپ کو جج کر لے. تو پہلے عام یہ ہوتا تھا, اب اسے منع کیا جاتا ہے. کہتے ہیں گلٹ اینڈ شیم کلچر نہیں ہونا چاہیے, گلٹ اینڈ شیم کلچر اب پسندیدہ نہیں رہا. کہتے ہیں مت کہو بچوں سے تم کو شرم آنی چاہیے, جو بچے کرتے ہیں ان کو کرنے دو. اگر تم بچوں کو روکو گے ان کے اندر احساس جرم پیدا ہوگا, احساس کمتری پیدا ہو جائے گا, انفیریورٹی کمپلیکس, ان کی شخصیت جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی, مسخ ہو جائے گی. تو اب سائیکالوجی نے اس گلٹ اینڈ شیم کلچر کو برا قرار دے دیا. لہذا حیا شخصیت کا زیور نہیں, شخصیت کی خوبی نہیں, بلکہ شخصیت کا عیب ٹھہری, کمزوری بن گئی, انڈر کانفیڈنس کی علامت سمجھی جانے لگی. اور جن کے اندر حیا نہیں ان لوگوں کو کانفیڈنٹ سمجھا جانے لگ گیا, بولڈ سمجھا جانے لگ گیا, با اعتماد سمجھا جانے لگ گیا. تو کانفیڈنس کے اندر اور ڈیفائنس کے اندر فرق نہ رہا. اب شیطان کو اور کیا چاہیے, جو ہی فطرت کا محافظ ہٹایا شیطان تو پوری فوج لے کر حملہ آور ہو گیا. ہر طرح سے بے حیائی کو اس نے مزین کر دیا، سجا دیا، بے حیائی کو خوبصورت بنا کر لے آیا۔ ایک طرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے یہ انڈاکٹرینیشن ہو گئی، یہ برین واشنگ ہو گئی، ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی میڈیا کے ذریعے سے کہ حیا مردانگی کے خلاف ہے، یہ تو بتا دیا گیا، اور یہ تصور دیا گیا، یہ امپیکٹ دیا گیا کہ جو مرد جتنا زیادہ بہادر ہوگا، جتنا زیادہ میچو ہوگا، اتنا ہی بے حیا ہوگا۔ کوئی سپاہی ہے، سولجر ہے، یا فائٹر پائلٹ ہے، جو کہ عام طور پہ لڑکوں کے ہیروز ہوتے ہیں، بہادری کا ایک طرح سے وہ سمبل ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں بہادری کی، بریوری کی، تو یہ جو سپاہی ہیں، سولجرز ہیں یا فائٹر پائلٹس ہیں، یہ تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ اور عورتوں کو گھورنے والا ہوگا، اس کو بولڈ بنا دیا گیا، نظریں گاڑے گا عورتوں کے اوپر، زنا کرنے والا ہوگا، یہی موویز میں، ناولز میں یہی تھیم پیش کی جاتی ہے۔ اور تو اور جو یہ میچو قسم کے کارٹون کیریکٹرز یا کھلونے بھی بناتے ہیں، ان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ بھی حیادار لباس نہیں ہوتا۔ تو رفتہ رفتہ اس طرح سے حیا کا تصور مٹتا چلا گیا، شیطان نے بڑا خوبصورت بنا دیا بے حیائی کو، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، سجا دیے۔ تو لہذا حیا کو مردوں میں سے ختم کر دیا گیا۔ آج اگر کسی لڑکے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شرماتا ہے، اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہو سکتی، یا شریف کہہ دینا کسی لڑکے کو کہ بڑا شریف ہے، یہ تو اس کی مردانگی کے خلاف بات پڑ جاتی ہے جا کر۔ اب جب معاشرے میں مردانگی کے ہم اس مسخ شدہ معیار کو اپناتے ہیں، اس ڈسٹارٹڈ امیج کو ہم دماغ میں لے کر آتے ہیں، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، تو معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ فساد ہی فساد مچے گا، عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عورت مرد کے تعلق میں خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ عورت مرد کے تعلق میں جو بیریئر ہے وہ تو حیا کا بیریئر ہے۔ صحیح تعلق مرد عورت کا استوار ہو نہیں سکتا اگر اس کے اندر حیا نہ ہو۔ جب حیا اٹھ گئی، تعلقات بگڑ گئے، تعلقات صحت مند نہ رہے۔ تو یقیناً اس میں جو بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے رول ماڈل اپنا ایسوں کو بنایا، تو قصور والدین کا بھی تو ہے اس کے اندر، والدین ان کو صحیح رول ماڈل نہ دے پائے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو انتہائی بہادر تھے، انتہائی کریزمیٹک تھے، دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا، جنگیں بھی لڑتے تھے، ساتھ ساتھ انتہائی با حیا بھی تھے، نظریں نیچی رکھنے والے تھے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، زنا سے بچنے والے تھے، زنا کو بہت برا سمجھتے تھے، کنڈیم کرتے تھے۔ تو کیوں ہم ان کو صحابہ کے بارے میں نہ بتائیں؟ ضرور بتائیے صحابہ کے بارے میں، بتائیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بتائیں ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہم، کہ یہ کیا زبردست لوگ تھے، کتنے بہادر اور کیسے باحیا تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غیر شادی شدہ لڑکی سے بڑھ کر حیادار تھے، اتنی آپ کے اندر شرم تھی، اتنی آپ میں حیا تھی، اور آپ کے مبارک ساتھیوں میں بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ مکمل لباس پہنتے تھے، ستر ڈھانپنے والا لباس پہنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر، تھائے پر نظر ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اتنی اسلام میں حیا ہے کہ مردے کو بھی جب نہلایا جاتا ہے تو بھی حیا کا بہت پاس رکھا جاتا ہے، موٹی چادر اوپر ڈالی جاتی ہے اور چادر کے نیچے سے نہلایا جاتا ہے تاکہ جسم نہ کھلے۔ تو مردہ کی ران پر بھی نظر ڈالنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ نے ان تعلیمات پر عمل کیا، لیکن اس نے ان کو کسی چیز سے روکا نہیں، امپیڈیمنٹ نہیں بنی حیا۔ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا اور جنگیں جیتی، صحابہ نے کھیل کھیلے، انہوں نے تیراکی بھی کی، دنیا فتح کر لی، لیکن ستر کبھی نہ کھلے۔ تو پروگریس کے لیے یا زندگی میں بھرپور حصہ لینے کے لیے ستر کا کھلنا کوئی شرط نہیں۔ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ وہ حیا کرنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثرہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا کرنے والے تو عثمان ہیں۔ تو اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ حیا صرف عورت کے لیے ضروری ہے اور مرد کے لیے ضروری نہیں. مرد کے لیے بھی حیا اتنی ہی ضروری ہے جتنی عورت کے لیے ضروری ہے. اب ہوا کیا, جب ہم فطرت سے دور ہٹے تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بیٹوں کو با حیا بنانے کے بجائے اپنی بیٹیوں کو بھی حیا سے محروم کر دیا. ہم نے کہا ہم اکوالٹی کریں گے, چلو اکوالٹی بھی کرتے تو بیٹوں میں حیا کی خوبی پیدا کرتے جو بیٹیوں میں تھی. ایسے کیا, اتنا ظلم کیا ہم نے اپنی اولاد پر کہ بیٹے تو حیا سے آ رہی تھے, بیٹیوں کو بھی حیا سے محروم کر دیا. اب وہ بھی حیا کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ بھی شرم کو اچھی چیز نہیں سمجھتی, ام ماڈسٹ ہونے کو بھی بولڈ اور کول اور کانفیڈنٹ سمجھتی ہیں. وجہ اس کی ایک اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو حیا کا تصور سیکھا اور حیا کا اظہار جو ہم نے سیکھا وہ قرآن سے تو کم ہی سیکھا. اصل میں حیا کس کو کہتے ہیں, نہ ہم نے صحابہ کو سامنے رکھا, نہ ازواج کو, نہ صحابیات کو, نہ قرآن کی تعلیمات کو, بلکہ فلموں سے اور ڈراموں سے زیادہ سیکھا اور اس میں ہیروئن کا شرمانا دیکھا. پتہ چلا فلاں ہیروئن بہت با حیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے, ہیرو کو دیکھ کر وہ دوپٹہ دانتوں میں دباتی ہے, پھر وہ ادھر سے ادھر دوڑتی ہے, پھر وہ درخت سے لپٹ جاتی ہے یا زمین پر گر کر ہانپنے لگتی ہے, یا لڑکے کو دیکھ کر وہ ہکلانے لگتی ہے. تو آپ سوچیں, ایک پڑھی لکھی لڑکی جب یہ مظاہرے دیکھے گی تو وہ سوچے گی کہ میں ہرگز حیا نہیں کروں گی. اگر شرمانے کا مطلب یہ ہے مجھ کو نہیں شرمانا, کوئی عقل مند لڑکی اور سیلف ریسپیکٹنگ لڑکی جس میں کہ عزت نفس ہے, وہ اس حیا کے مظاہرے کو کبھی اچھا نہیں سمجھ سکتی. اور یہ حیا ہے بھی نہیں, یہ حیا نہیں, یہ تو ادائیں ہیں ساری کی ساری جو دکھائی جا رہی ہیں, یہ حماقت کے مظاہرے ہیں. ہم فرق نہ کر سکے حیا اور حماقت میں, حیا اور ادا میں. لڑکیوں نے سوچا اگر یہ شرمانا ہے تو ہم تو اس کے بغیر ہی اچھی ہیں. تو کاش کہ زندگیوں میں قرآن کا نور ہوتا تو مریم علیہ السلام کا کردار نظر آتا کہ با حیا لڑکی کیسی ہوتی ہے, کیسی ڈگنیفائڈ ہوتی ہے, کیسی پر اعتماد ہوتی ہے, جب ضرورت پیش آتی ہے پورے اعتماد سے مردوں سے بات کرتی ہے. اور کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی بیوی کی طرح حیا کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں عورتیں. قرآن میں آتا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 25 میں, فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. تو حیا دراصل نامحرم مرد اور عورت کے درمیان معاملہ کرنے کا پورا ایک طریقہ ہے, ڈسٹینس رکھ کر معاملہ کرنا آفیشیل فارمل طریقہ ہے, کہ توجہ بات پر مرکوز رکھنا ہے, توجہ کو ذات پر مرکوز نہیں کرنا, پورے اعتماد کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے مردوں کے ساتھ. اس طرح بات چیت کرنی ہے ان سے جس میں کہ چیپنس نہ ہو, گھٹیا پن نہ ہو, فلرٹیشن کا سا انداز نہ ہو, کوئی ہڈن وائبز نہ ہو, اس طرح سے معاملہ کرنا ہے. تو حیا کا آغاز تو پہلے سوچ سے ہوتا ہے, جذبات سے ہوتا ہے. پہلے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہاں ہمیں حیا کرنی ہے, تو آغاز سوچ اور جذبات سے ہوگا اور اظہار جسم اور لباس سے ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلموں نے اور ڈراموں نے اور ناولوں وغیرہ نے حیا کے احساس کو بالکل ختم کر دیا, بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت کچھ دیکھا دکھایا جاتا ہے. والدین کی ہم بات کر رہے تھے, والدین کے سامنے حیا کرنا, ان کو شرمندہ نہ کرنا. فلموں نے تصور یہ دیا کہ جب تک والدین سے بغاوت نہیں کی جائے گی خوشیاں حاصل نہیں ہو سکتی. تو اکثر جو رومانٹک موویز ہوتی ہیں اس میں ولن تو والدین ہی کو دکھایا جاتا ہے. تو جب یہ ڈراموں کے اندر یہ دکھایا کہ لڑکے لڑکیاں اس طرح سر اٹھا کر ماں باپ کے سامنے زبان چلا رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں, بیک آنسر کر رہے ہیں, اور یہ تصور دیا گیا کہ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, پھر وہ بہت آرام سے رہتے رہے, تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی کہ بدتمیز ہونا بدزبان ہونا نافرمان ہونا کوئی برائی نہیں. آپ کو پروگرام یاد ہوگا ڈینس دا مینس، اس میں کیا دکھاتے ہیں وہ ڈینس کا، کیسا بچہ ہے وہ، تمیزدار ہے، انتہائی بدتمیز، اور اس کو پھر جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پہ پیش کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے، بدتمیزی بھی کیا ہے، یہ بے حیائی ہی ہے. بدتمیز اسی وقت ہوتا ہے انسان جب اس کے اندر حیا نہ رہے. تو حیا ایسی اٹھی کہ اب تو جو کچھ دکھا دیا جاتا ہے وہ انسان کہہ بھی نہیں سکتا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، نہ چھپی ہوئی، نہ کھلی بے حیائی کے، نہ چھپی بے حیائی کے. تو یہ حیا کا تقاضا ہے کہ انسان ایسے گندے مناظر نہ دیکھے. یہ آنکھوں کی امانت بھی آتی ہے اس کے اندر، آنکھوں کو خیانت سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے انسان ان کو نہ دیکھے. نہ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی ایسی چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور نہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے. انسان اپنا معیار مقرر کر لے کہ جو چیز میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی وہ میں تنہائی میں بھی نہیں دیکھ سکتی. شوہر بیوی بھی بیٹھ کے وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جس میں بے حیائی ہو. اس لیے کہ یہ چھپ رہے ہیں لوگوں سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، خود تو پتا ہے ان کو کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے جسم اور معاملات کے بارے میں حیا ضروری ہے. جسم اور معاملات دو چیزیں. جہاں تک جسم کا تعلق ہے، جسم کے بارے میں انسان محتاط رہے کہ جسم کہیں کھل نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے آدم کے بچوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا ہے جو تمہارے قابل شرم حصوں کو، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے والا ہے. تو لباس کا ایک مقصد ہے جسم کو ڈھانکنا. وہ ریشن، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، زینت بھی اختیار کرو. تو ایسا لباس پہنا چاہیے کہ جس میں جسم نمایاں نہ ہو اور جسم ڈھک جائے، ساتر لباس ہو. تنہائی میں بھی انسان بے لباس نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شرعی ضرورت کے بغیر جسم نہ کھولا جائے. تو یہ ہے جسم کے بارے میں حیا. معاملات میں حیا یہ ہے کہ وہ معاملات جو تنہائی میں ہوتے ہیں، جن میں کہ جسم کھلتا ہے، ان کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا جائے. انسان کو شرم آتی ہے کہ انسان ان کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کا نکاح ہوا. صبح کو بے تکلف دوستوں نے پوچھا کہ رات کیسی گزری. جب دو تین دفعہ اصرار کیا دوستوں نے تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دروازے اور تالے بنائے ہیں کہ جو کام، جائز کام، مباح کام، جو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے، جب اس کی بات کھلم کھلا کرنی شروع کر دے انسان تو یہ چیز بے حیائی میں چلی جاتی ہے. تو ازواجی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا یا ہنسی مذاق، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہ نہ خود اعتمادی کی علامت ہے کہ ہم تو اپنا سارا معاملہ دوسروں کے سامنے کھول کر بیان کر دیتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور نہ یہ اپنائیت کی علامت ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم میں تو کوئی بیریئر ہے ہی نہیں، ہم میں تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں، ہم تو سب باتیں شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا شیئر کرتے ہیں اور سب کھلی چھپی باتیں ڈسکس کر لینا، یہ مناسب نہیں. اور نہ کسی کی ازواجی زندگی کے بارے میں کھوج کریت کرنی چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی بات ہے، آپ تصور کیجئے کہ ایک کمرہ ہے جس میں کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے ہو رہا ہے، ازواجی تعلق ہے مثال کے طور پہ، اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو جس میں سے کوئی جھانک رہا ہو، کتنی اذیت ہوگی انسان کو، کتنی تکلیف ہوگی. تو اسی طرح اس طرح تجسس کرنا، یوں سمجھے کہ کوئی انسان کھڑکی میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ کی پرائیویٹ زندگی کے اندر، یہ چیز انسان کو ایسی ہی تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے جیسی کہ ابھی ہم نے مثال ڈسکس کی. تو نہ عورتیں عورتوں سے ایسی باتیں کریں، نہ مرد مردوں سے ایسی باتیں کریں. اور عورتوں کا مردوں سے ایسی باتیں کرنے کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کریں. یہ عام طور پر لطیفوں کی شکل میں کیا جاتا ہے، فحش لطیفے، کھلے لطیفے، جوکس، اور جوکس کے نام پر بڑی بڑی بے حیائی کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حیا جو ہے وہ آتی بھی بہت تیزی سے ہے اور جاتی بھی بہت تیزی سے ہے، دونوں طرح سے۔ تو حیا کو انسان پکڑ لے، لے آئے، گالی دینا بھی بے حیائی ہے، فحش کام ہے، گالی دینا، کھلی زبان استعمال کرنا، بھیک مانگنا بھی بے حیائی ہے، اس کو بھی فحاشی کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، بھیک مانگنے کو۔ تو یہ ہیں معاملات جن کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک لباس کا معاملہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ قرآن پڑھ کر لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان یہ ساتھی ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایمان دل میں آئے گا، حیا ضرور آئے گی۔ اسی طرح یہ جو حیا کا معاملہ ہے، یہ حیا ہی ہے جو کہ انسان کو رواداری سکھاتی ہے۔ رواداری سمجھتے ہیں مروت، لحاظ۔ بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے انسان زبان دراز نہیں کر سکتا، بدتمیزی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑے غلط بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو زبان اٹھتی نہیں کہنے کو کہ بھئی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کہاں کہ ترکی بہ ترکی ان کو جواب دیا جائے یا بیک آنسر کیا جائے، نہیں کر سکتا انسان۔ شرم جو ہے زبان کا بریک بن جاتی ہے، اور زبان کے غلط استعمال سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ گالی دینا یا کھلی زبان استعمال کرنا، یہ بھی حیا کی کمی کی نشانی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، شکلیں جو ہیں وہ بے رونق ہو جاتی ہیں بے حیائی کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ کوئی ناگوار بات بھی اگر آپ کے سامنے ہوتی تو آپ زبان سے نہیں کہتے تھے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں، کان النبی اشد حیاء من الاضراء فی خدرها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ حیا دار تھے جو اپنے گھر میں رہتی ہے۔ فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، اگر کوئی چیز آپ کو بری لگتی تھی ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ یعنی حتی الامکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زبان سے کوئی وہ تنقید نہ کریں، کسی چیز کو برا نہ کہیں، یہ بھی حیا کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح ہر چیز پر تبصرہ کر دینا، ہر چیز پر تنقیدیں شروع کر دینا، سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا، یہ بھی حیا کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیبت کرنا اس میں آتا ہے، طنز اور طعنے کے ذریعے کسی کی عزت کو تار تار کرنا، یہ سب بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ حیا کا مطلب ہے پردہ، حیا کا مطلب ہے چہرہ کور کر لو، حیا کا مطلب ہے چادر پہن لو، یہ ایک حصہ ہے حیا کا جس کا کہ تعلق لباس سے ہے۔ تو معاملات سے، بات چیت کرنے سے، گفتگو کرنے سے ہر چیز کے اندر حیا جھلکنی چاہیے۔ انسان کے شقی اور بدبخت ہونے کی ایک علامت جو آتی ہے وہ ہے قلت الحیا۔ بدبخت ہے، ان لکی ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہے وہ شخص جس کے اندر حیا نہ ہو، لیک آف ماڈیسٹی ہو جس میں۔ تو جس طرح حیا زبان کا بریک بنتی ہے، زبان درازی سے، کھلی زبان سے روکتی ہے، اسی طرح حیا سے مروت بھی پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اندر۔ کسی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں، شرم آتی ہے، دل چاہتا ہے انسان کچھ نہ کچھ ضرور دے دے کسی کو، خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی شان ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، قال ان ربکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہ کیسا ہے، حی کریم، یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارے رب میں حیا اور کرم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اس چیز سے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ برا لگتا ہے اللہ کو، شرم آتی ہے اللہ کو. لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ حیٌ کریمٌ یستحیی. اللہ شرماتا ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. تو اللہ میں اتنی حیا ہے. یہ حیا کس سینس میں ہے؟ رواداری کی سینس میں، مروت کی سینس میں. تو اولاد کو جب ہم تربیت دے رہے ہوں تو حیا کے ایلیمنٹ کو ہم نہ بھولیں. بچپن سے زبان کے بارے میں بچوں کو محتاط کریں، لباس کے بارے میں محتاط کریں. چھوٹی عمروں سے بھی بہت ریویلنگ کپڑے بچوں کو مت پہنائیں. یہ عام طور پہ بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. وہ لگتی بھی پیاری ہیں، گڑیوں کی طرح لگتی ہیں، لیکن لباس آپ پہنائیے، سجائیے، سنواریے بیٹیوں کو. کلپس لگائیں، چوڑیاں پہنائیں، ربن، ہیئر بینڈ، جو جی چاہے کریں، فراکس پہنائیے ان کو. لیکن ایسا نہ ہو کہ دیکھنے میں وہ لباس کھٹکنے لگ جائے، اتنا تنگ لباس ہو بچیوں کا یا اس میں اتنا زیادہ ان کا جسم نظر آ رہا ہو. تو لباس کے بارے میں محتاط رہیں اور صاف ستھری زبان پر زور دیں کہ زبان بھی ان کو صاف استعمال کرنی چاہیے. یہ استاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شاگردوں میں حیا کو پروان چڑھائے، حیا کا تصور دے. تو استاد والدین دونوں یہ کام کریں. ترمذی میں اور احمد میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے حیائی بدکاری میں سے ہے، یعنی کوڑا کرکٹ ہے، بری چیز ہے، اور بدی آگ میں لے جانے والی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہے اسلام کا حیا. یہ موطا امام مالک اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے بخاری اور مسلم میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا اور وہ اس وقت اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت اور ملامت کر رہا تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا جز یا ایمان کا پھل ہے. تو یہ حیا جو ہے یہ تو اتنی اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے. بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے. صحیح بخاری ہی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں ایک مقولہ یہ بھی ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو پھر جو چاہو کرو. جب شرم نہیں رہی، حیا نہیں رہی، اب تمہاری مرضی، جو جی چاہے تم کرتے پھرو. یعنی اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو امن نہیں. تو حیا کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. حیا کے ساتھ ایمینسیپیشن ہو سکتی ہے، حیا کے ساتھ پروگرس ہو سکتی ہے. حیا کو چھوڑنا ایمینسیپیشن کی، پروگرس، ترقی، پڑھے لکھے ہونے کی علامت نہیں ہے. تو یہ تو حیا کے بارے میں کچھ بات ہم نے کی. اب دو چیزیں ہیں جن میں کہ حیا نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے علم سیکھنے میں اور دوسری ہے اظہار حق میں. جہاں تک علم سیکھنے کا تعلق ہے، ایک کہاوت ہے عربی کی کہ میمانی لا یتعلمانی. دو میم ہیں جو نہیں سیکھ سکتے، ایک متکبر، متکبر انسان نہیں سیکھ سکتا، ایک مستحین، ایک شرم کرنے والا جو علم میں شرم کرے اور نہ پوچھے نہ سیکھے. شرم کی وجہ سے کئی وجوہات ہوتی ہیں، عمر اتنی ہو گئی اب کیا پڑھیں گے، یا ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں کیا اب ہم آ کر دین پڑھنا شروع کریں گے دوبارہ. مختلف لوگوں کو ہنڈرنسز آ جاتی ہیں، کچھ تکبر کی وجہ سے، کچھ شرم کی وجہ سے. تو سیکھنے سکھانے میں حیا نہ ہو. جو شرعی مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، ان کے بارے میں نہ بتانے میں شرم کرنی چاہیے انسان کو، اور نہ لوگوں کو پوچھنے میں شرم کرنی چاہیے. دوسرے، حق کے اظہار میں بھی شرم کی ضرورت نہیں. چاہے وہ فلاں شخص برا مانے گا، یہ رواداری نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ عذاب آیت 53 میں کہ واللہ لا یستحیی من الحق. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے. تو حق بیان کر دینا چاہیے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کمتر چیز کی. تو علم اور حق ان دو کے بارے میں نہیں شرمانا. کوئی شخص کہے کہ ہمیں تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, تو یہ شرم نہیں ہے, یہ کردار کی کمزوری ہے, یہ اعتماد کی کمی ہے دراصل, اس کا حیا سے کوئی تعلق نہیں. تو حیا کے لیے کیا کرے انسان؟ پوری روح کے ساتھ نماز پڑھے, نماز باحیا بنائے گی. لباس جو ہوتا ہے نماز میں ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے, کتنا باحیا لباس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تو روکتی ہے فحش سے اور منکر سے. اور حیا حاصل کرنے کے لیے جو ایمان کا سر چشمہ ہے قرآن, اس سے انسان تعلق جوڑ لے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور اللہ ہمارے اندر حیا پیدا کر دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.